نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. محترم حضرات، اس حدیث سے متعلق میرا بیان چل رہا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ فرما دیا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اپنی ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا. اس سے متعلق میں پہلے بہت پہلے بیان کر چکا ہوں. دوسرا جزو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ وعد البنات، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ بھی حرام. اور گزشتہ مجلس میں میں نے اسی کے اوپر کچھ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. ویسے تو ہر مومن جانتا ہے، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ خون ناحق اور قتل ناحق کتنا بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم نے جو اس کے بارے میں فرمایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کر دے، یعنی ناحق قتل کر دے قصداً، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، پڑا رہے گا اس میں. کب تک پڑا رہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ تھوڑی مدت کے لیے اسے داخل کیا جائے اور پھر نکال لیا جائے. قرآن کریم کا یہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ کوئی خاص اور بڑی طویل مدت ہوگی. خالدن فیہا، پڑا رہے گا اس میں، یعنی جلدی نہیں نکالا جائے گا. نمبر ایک. دوسرا نمبر یہ بتایا وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. تیسرا جز یہ بتایا کہ ولعنہ، اور اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر آئیں برسیں گی. اور آخری سزا یہ بتائی کہ وأعد له عذابا عظیما، کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اتنی سخت سزا کسی اور جرم پر قرآن کریم نے بیان نہیں کی جتنی سخت سزا خون ناحق پر جو مسلمان کا ہو بیان فرمائی. سب سے پہلی چیز تو بیان فرمائے کہ جہنم میں، دوسری چیز بیان فرمائے کہ پڑا رہے گا عرصہ دراز تک، تیسری چیز بیان فرمائے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا یعنی دنیا میں بھی، پانچویں بیان فرمائے کہ ولعنہ اور لعنتیں برسیں گی اللہ کی اس کے اوپر، اور چھٹی یہ بیان فرمائے کہ اس کے لیے بڑا عذاب عظیم تیار کر لیا ہے. اتنی سخت ترین سزا ہے کسی مسلمان کو قتل کر دینے پر. یہ ہے اجنبی مسلمان، رشتہ دار. اگر اپنے کسی رشتہ دار کو خدا نخواستہ اللہ تعالی محفوظ رکھ کے قصداً قتل کر دے تو اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر رشتہ داری کا حق بھی اس نے تباہ کر دیا. اور اگر اپنے خونی رشتہ داروں میں سے کسی کو اللہ تعالی محفوظ رکھے قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، تو اور زیادہ بدترین گناہ ہوگا. خونی رشتہ دار جیسے باپ اور بیٹا، دادا اور پوتا، نانا اور نواسا، نانی اور نواسی، یہ سب خونی رشتہ دار ہیں. اگر ان میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو بدترین گناہ ہوگا، اور سب سے زیادہ گناہ ہوگا اس شخص کو کہ جو اپنے باپ کو ناحق قتل کر دے، سب سے بڑا گناہ اس کو. اس لیے کہ اس میں بہت سے حقوق اس نے ضائع کر دیے، تباہ و برباد کر دیے. یا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے اندر بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا. تو لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دینے کا گناہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی ہے، بچی ہے، معصوم ہے، اب تک اس کے وہ مکلف نہیں ہوئی ہے، اور اس کو پکڑ کے اپنی سنگ دلی ظاہر کرتے ہوئے زندہ درگور کر دیا. قتل کرنے کے بعد گور میں قبر میں جائے تو اور اس میں وہ بات نہیں، زندہ اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا بڑا گناہ ہو. اس لیے آپ نے فرمایا وعد البنات، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا بھی حرام، اور بدترین اور سخت ترین حرام. وجہ میں نے ابھی بتا دی آپ کو، اور اس سلسلے میں میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ وہاں کے جاہل عرب جو تھے وہ جس طریقے سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس میں اپنی آر سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، اس لیے زندہ درگور کر دیتے تھے. اور بعض ایسے جاہل تھے کہ جو لڑکوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی، کہ ہم انہیں کھانا کہاں سے دیں گے. اور اسی سلسلے میں میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے کچھ مسائل بھی بیان کر دیے تھے. آج مجھے اسی سے متعلق ایک اور بات بیان کرنا ہے کہ یہ تو زندہ درگور کر دینا، یعنی اس کو زندگی کی حالت میں قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دینا، جو سنگ دلی کا بہت ہی بھیانک منظر ہے. لیکن حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تو حقیقی طور پر اس نے زندہ درگور کیا ہے، لیکن ایک ہے ایسا زندہ درگور کرنا اپنی اولاد کو کہ انسان سمجھتا نہیں اور وہ زندہ درگور ہو جاتا ہے. اور وہ اولاد ہے کہ جس کی اسلامی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے اسلامی تربیت سے محروم رکھا، اور ماں باپ نے اس کو ایسے راستے پر ڈال دیا اپنی اولاد کو کہ نہ اللہ کو پہچانے، نہ رسول کو جانے، نہ قرآن کا اس قرآن سے اس کا تعلق، نہ آخرت سے اس کا تعلق، ایسی راہ پر ڈال دیا. تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. اس نے اخلاقی اعتبار سے اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا، اس نے دینی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے زندہ درگور کر دیا، اگرچہ اس کا گناہ اتنا بڑا نہ ہوگا جتنا بڑا اس کا تھا جو حقیقی طور پر زندہ درگور کرتے تھے، لیکن یہ ہے اسی میں داخل. کیونکہ آپ حضرات بحیثیت مومن اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اولاد کا حق رکھا ہے ماں باپ کے اوپر، اس حق کو ادا کرتے رہیں گے ماں باپ تو انشاءاللہ وہ اولاد ان کے لیے اس دنیا میں بھی سکون کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی سکون کا باعث بنے گی. اور اگر اس حق کو ادا نہ کیا، اولاد کے اس حق کو ادا نہ کیا جو اللہ نے رکھا ہے، ماں باپ کے اوپر حق رکھا ہے، اور قرآن کریم نے صرف ایک ذرا سے جملے میں اسے بیان کر دیا کہ تربیت کیسی ہونا چاہیے، آئے گٹ پٹ کی تربیت ہونا چاہیے، ناچ گانے کی ہونا چاہیے، گانے بجانے کی ہونا چاہیے، ڈرامہ بازوں ڈراموں کی تربیت ہونا چاہیے، یا اسی قسم کی اور تفریحات ہیں ان کی تربیت ہونا چاہیے. قرآن کریم نے سب کو ختم کیا اور ایک جملے میں سب بیان کر دیا، اور اس سے تربیت کا ایک بہت بڑا علم کا دروازہ قرآن کریم نے کھول دیا. ایک زمانے میں میں نے وہاں تقریر بیت المکرم میں تقریر کرتا رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا یہی موضوع ہو گیا تھا. معلوم نہیں وجہ کیا تھی، اسلام میں تربیت اولاد کا طریقہ، اور میں بالکل شروع سے چلا تھا اور اللہ نے مجھے آخر تک پہنچا دیا تھا. الحمدللہ 20 تقریریں اس پر میری ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضبط بھی ہو گئی، اس میں ریکارڈ میں وہ ضبط ہیں. بہرحال 20 تقریریں ہیں. وہ تفصیل تھی اس ذرا سی آیت کی کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا بسی. اتنے سے جملے میں اللہ تعالی نے تربیت اولاد کے تمام اصولی چیزوں کو بتا دیا کہ اولاد کی تربیت کس طرح ہونا چاہیے. چنانچہ فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ ہے تربیت، جہنم سے بچانے کی تربیت دی. ان کے اندر وہ ذہن بنا دو، ان کا ذہن ایسا کر دو کہ وہ جہنم سے بچنے کی فکر کرنے لگے. ذرا خیال فرمائیے، ہے تو ذرا سا جملہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے علوم رکھے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. چنانچہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ماں باپ کا کردار ہوتا ہے. ماں باپ جس ڈھب پر ہوں گے اولاد اس ڈھب پر چلے گا، ماں باپ جو طریقہ اختیار کریں گے اولاد خود بخود اس طریقے کو اختیار کریں گے. اس لیے قرآن کریم نے پہلا اصول تربیت کے بتایا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو اور اولاد کو بچاؤ جہنم سے. معلوم ہو گیا کہ بہترین مؤثر اور آسان طریقہ یہ ہے اپنی اولاد کو تربیت دینے کا، اسلامی تربیت دینے کا، کہ خود احکام اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، خود قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، خود علم دین میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں، اور جتنی بھی یہ غلاظت اور نجاست کی چیزیں ہیں اور جتنی بھی یہ شیطانی چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں، اولاد خود بخود بچ جائے. ہے تو ذرا سا جملہ لیکن دیکھیے کیا کہہ دیا. اب جہنم سے بچنے کی کیا تدبیر ہے وہ تقریباً ہر مومن جانتا ہے. موٹی موٹی باتیں اس میں کہ سب کو معلوم ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھے، جماعت سے پڑھے، پابندی سے پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے. کون ایسا مومن جو اس کو نہیں جانتا؟ اپنے بچوں کو اگر جماعت اور نماز کا پابند کرنا ہے تو خود بن جاؤ، بچے بھی بن جائیں گے. مسجد میں آنے لگو، بچے بھی آنے لگیں گے. جماعت کا اور تکبیر اولا کا اہتمام کرنے لگو، بچے بھی کرنے لگیں گے. لیکن اگر ہم خود عمل نہ کریں اور یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں ولی پیدا ہو جائے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، وہ کافر کے گھر میں ولی پیدا کر دے، کافر کے گھر میں نبی پیدا کر دے، قادر مطلق ہے. لیکن ہوتا نہیں ایسا، دنیا کے قانون اور نظام کے مطابق ایسا ہوتا نہیں. اللہ تعالی کی قدرت آ جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کافر کے گھر میں پیدا ہوئے. قرآن کریم نے ان کے والد کے کفر کو بیان کیا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے, عرض کرتا چلوں کہ پہلے اس سے پہلے حدیث سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے رحیم, بڑے رقیق القلب اور بڑے شفقت والے تھے. قرآن کریم شہادت دے رہا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم, کہ حضرت ابراہیم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بڑے بردبار تھے. ایک جگہ فرمایا اللہ ان ابراہیم لأواہ منیب, بڑی اللہ کے سامنے آہو زاری کیا کرتے تھے اور بڑا رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف. ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بھی رکھا تھا کہ بڑی شفقت تھی, بہت ہی رحیم اور بڑے رقیق القلب تھے, اور انبیاء کرام ایسے ہی ہوتے ہیں. ان میں یہ وصف بڑا ذرا زیادہ تھا, ورنہ ہر نبی ایسا ہی ہوتا ہے. اپنے والد کی ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے سہی, جیسا کہ سورہ مریم کے اندر تفصیل سے وہ واقعات آئے ہیں کہ والد نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا, حتیٰ کہ والد نے آخر میں کہہ دیا لئن لم تنتہ لأرجمنک, اگر تو باز نہ آیا دعوت اسلام سے لأرجمنک تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. باپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہا جو نبی تھے کہ اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک میں تجھے سنگسار کر دوں گا, اتنا پکا کافی. لیکن اس کے باوجود کہ وہ کافر تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مرنے کے بعد استغفار کرتے تھے اس کے لیے, اور یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے کفر اختیار کر رکھا ہے, میرے بس میں تو یہی ہے کہ میں آپ کا حق اس طرح ادا کروں کہ آپ کے لیے استغفار کروں. چنانچہ استغفار کرتے تھے, اللہ تعالی نے روک دیا, اس لیے کہ کافر کے لیے استغفار اور دعا مغفرت جائز نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا الا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعد وعدہا ایہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا, اس لیے وہ کرتے رہے. فلما تبین انہ عدو اللہ تبران, جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے, بس پھر برات ظاہر کر دی, پھر الگ ہو گئے, پھر استغفار بند کر دیا. تو اس قدر ان کے اندر اللہ نے رقت قلب شفقت عطا فرمائی تھی. چنانچہ حدیث بخاری کے اندر آیا کہ قیامت کے روز میدان حشر میں جبکہ سب جمع ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی آئے گا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں گے اس کو, اپنے باپ کو, اور پھر کہیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ سے نہ کہا تھا کہ میری بات مان لیجئے ورنہ یہاں پر بہت خراب معاملہ ہوگا, آپ نے تسلیم نہ کیا. حدیث شریف میں آیا کہ وہ باپ کہے گا کہ اب میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, جس طرح تو کہے گا اس طرح مان لوں گا. باپ باپ ہوتا ہے, بیٹے کو محبت ہوتی ہے باپ سے, اب وہاں پر ان کی وہ شفقت اور محبت آئے گی, کہیں گے پکڑ لے میرا بازو, چل عرش کی طرف چل, رحمان کے سامنے پیش ہوں گے, چنا کے لے کر چلیں گے, جا کر اللہ تعالی کے سامنے فریاد کریں گے کہ میرا باپ بڑا ہی کمبخت تھا اور آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, آپ اس باپ کو بخش دیجیے, کافر باپ ہے اتنا سخت کافر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اسے بخش دیجیے، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میں نے مشرکوں اور کافروں کے لیے جنت حرام کر دی. اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور انبیاء کرام کے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناز اٹھا لیتے ہیں، بالخصوص وہاں پر میدان حشر میں، چنانچہ ایک دم اس کی صورت بدل جائے گی باپ کی، اور بجو کی صورت میں بن جائے گا. بجو آپ جانتے ہوں گے، بجو کی شکل و صورت ہو جائے گی، ایسا بجو کہ جو نجاست اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے، اور اس صورت میں ہو کر وہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ابراہیم تمہارا باپ کہاں گیا، فرمائیں گے کہ تو نے لے لیا. ارشاد ہوگا ذرا نیچوں کو تو دیکھو اپنے قدموں میں کیا ہے. دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ارشاد ہوگا یہ ہے آپ تمہارا باپ، فرمائیں گے میں یہ میرا باپ نہیں ہو سکتا. اب جب انہوں نے براز ظاہر کر دی اپنی باپ ہونے سے، اسی وقت اس کے پاؤں پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. بات کہاں سے چلی تھی؟ اس یہاں سے چلی تھی کہ کافروں کے گھر میں نبی پیدا ہو جاتا ہے اور نبی کے گھر میں کافر ہو جاتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، ایمان نہ لایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، کفر پر مرا اور غرق ہو گیا طوفان. یہ تو قدرت ہے اللہ تعالی کی، ورنہ اس نظام عالم اور اسباب کے اعتبار سے ہوتا یہی ہے کہ خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ وسائل، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کے ماتحت وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ تربیت اولاد ہے. ہم یہ چاہیں کہ ہم تو جس طرح چاہے زندگی گزار لیں اور اپنے گھروں میں شیطان کو داخل کر کے جس طرح چاہیں دیکھتے رہیں، اور ہماری خواہش یہ ہو کہ ہمارے بیٹے اور ہمارے بچے اللہ کے ولی بن جائیں، ہوگا نہیں، اس نظام کے ماتحت نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت میں سب کچھ. اس لیے قرآن کریم نے صرف اتنے سے لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرو، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ، بچے خود بخود تمہارے تابع ہو جائیں. اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو نیک بچے ہوتے ہیں، نیک صالح اولاد ہوتی ہے، اس کے کتنے فائدے دنیا میں ملتے ہیں ماں باپ کو، اور کتنے فائدے وہ حاصل کریں گے آخرت میں ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے احاطۂ ذہن میں آ نہیں سکتے اتنے فائدے ہوتے ہیں، بخلاف اس کے کہ ہم ان کی تربیت نہ کر کے ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اسلامی تربیت نہ دے کر ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں. ایسی صورت میں پھر ہم ان سے امید رکھیں خیر کی اور فلاح کی، ہوتا نہیں ایسا. حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک باپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا بیٹا ہے، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، میری خدمت نہیں کرتا، میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا احترام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلا لیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا جو کچھ میرے والد کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے میرا کون سا حق ادا کیا. تفصیل ذرا لمبی ہے لیکن باپ بتا نہ سکا. پھر بیٹے نے کھولا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے تربیت نہیں دی، اس نے مجھے اسلامی تعلیم نہیں دی، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، اس نے مجھے یہ نہیں کیا، ظاہر ہے کہ میں تو ایسے ہی ہوں گا. پھر تو فاروق اعظم نے مقدمہ خارج کر دیا، باپ سے کہا پہلے اپنا حق ادا کر، اس کے بعد بیٹے سے حقوق لے. یہ دیکھیے ہم یہ چاہیں کہ گھر بیٹھے ہم بالکل عیش کی زندگی اور شیطانی زندگی گزارتے رہیں اور ہمارے بچے ولی بن جائیں. نظام عالم اور اسباب کے ماتحت ایسا ہوگا نہیں. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہ کر کے دین سے، آخرت سے، قرآن سے، اللہ سے اور رسول سے غافل رکھ کر ہم حقیقتاً ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں. اس لیے اس کا گناہ اگرچہ اتنا بڑا نہیں کہ جتنا اس بچے کو پھینک کر اور مٹی ڈال دینے سے وہ مر جاتا اور زندہ درگور ہو جاتا، لیکن گناہ کبیرہ ہونے سے یہ بھی خالی نہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تفصیل اس کی بہت ہے، انشاءاللہ اسے رفتہ رفتہ عرض کرتا رہوں گا. اس وقت بس اتنا سمجھ لیجئے کہ زندہ درگور کر دینے میں صرف یہی بات نہیں ہے کہ اس زندہ کو پکڑ کے قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈال دی، ہے یہ بہت بڑی سنگین، بڑا سنگین جرم ہے، لیکن یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت سے، اسلامی اخلاق سے، اسلامی عقائد سے، اسلامی اعمال سے، نماز سے، روزے سے اور دوسرے اعمال صالحہ سے محروم رکھا اور اس کی تربیت نہیں دی ہم نے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کی نحوست عرصہ دراز تک چلتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو کھول دیں اور اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کی طرف ہم توجہ کریں. اللہ تعالی ان کو شیطان سے بچائیں، ان کو اللہ تعالی کفری عقائد سے محفوظ رکھیں، اور دشمنوں نے جو جال پھیلا رکھا ہے اس امت کے نونہالوں پر اور بچوں پر، اللہ تعالی اس جال کو پاش پاش کر دیں اور صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.